حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لآلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط، عدل في الحكم، رؤوف بالعباد، وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته للصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وأجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم. أوصيكم نفسي بتقوى الله. نماز جمعة اللہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی رعایت کرنے کی وصیت و سفارش کرتا ہوں. یہ وہ وصیت و سفارش ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے سلسلہ بہ سلسلہ ہم تک پہنچی ہے کہ نماز جمعہ میں خطیب جمعہ نماز گزاروں کو اور اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کو مد نظر رکھنے اور زندگی میں حلال و حرام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ تقویٰ ہے کہ جو زندگی کا سرمایہ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ جس کے ذریعے سے عالم آخرت کی عظمتوں اور درجات کو حاصل کیا جاتا ہے. چنانچہ نماز جمعہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ خطیب جمعہ لوگوں کو ہفتے بھر کے لیے ایسے اقوال، ایسی باتیں، ایسے نکات ان کے گوش گزار کرے کہ جو ہفتے بھر کے لیے ان کی رہنمائی کا سبب بنے. اور نماز جمعہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ایک مخصوص فاصلے کو طے کر کے ایک جگہ جمع ہو کر اجتماعیت کو اور در حقیقت اس نماز جمعہ کی شان و شوکت کو جو اجتماع سے متعلق ہے، جو گیدر ہونے سے متعلق ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان کرے. یعنی گویا نماز جمعہ ہفتہ وار ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس میں نماز پڑھانے والا خطیب جمعہ اور نماز پڑھنے والے تمام مأمومین در حقیقت وہ بارگاہ الہی پہ آتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اس روز جمعہ کا ایک اور اختصاص وہ یہ ہے کہ اسے سید الایام بھی کہا گیا ہے. اور اس کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ اس دن کو ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مخصوص کیا گیا ہے کہ روز جمعہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، آواز دیں گے. تو کتنے افراد ہیں کہ جو ان کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں، کتنے افراد ہیں جو نماز فجر کے بعد اس امید پر کہ میرے زمانے کا امام ممکن ہے آج کی صبح مجھے آواز دے، یا اہل العالم، اے اہل عالم جان لو کہ میں مہدی ہوں اور میں اللہ کے حکم سے ظہور کر چکا ہوں. کتنے منتظر ہیں ایسے جو نماز فجر کے بعد گھنٹے دو گھنٹے اس امید میں جاگتے ہوں، اس آرزو میں جاگتے ہوں کہ شاید اس جمعہ، شاید اس دن، شاید اس لمحے میرے مولا کی صدا اور ندا آ جائے. بہت کم افراد ایسے ملیں گے آپ کو عزیزان گرامی. تو جمعہ کے دن امام زمانہ سے منسوب ہے ان کے انقلاب کی تیاری کے لیے آمادہ و تیار ہونے کا. لہذا نماز جمعہ در حقیقت منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ و شریف کے لیے ایک ایسا موقع ہے, ایک ایسا باب ہے, ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے اندر سے داخل ہو کر, جس میں قدم رکھ کر انسان در حقیقت معرفت کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے. لہذا نماز جمعہ اس بنا پر ذی قیمت ہے کہ ہم سب آئیں اور اس دن اجتماعی طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ بھی حالات ہیں وہ سب ہم انسانوں کے کرتوت ہیں. ظہر قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی و تری میں جو فساد, جو گناہ, جو بگاڑ, جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ سب لوگوں کے اپنے اعمال ہیں. لہذا نماز جمعہ در حقیقت ہم سب کو آمادہ کرتی ہے اللہ کے حضور سچے دل سے اعتراف کریں. آقا شریعت مرحوم حضرت آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی المعروف آقا شریعت مرحوم, بزرگان جانتے ہیں, نام سنا ہے, کوئی نیا نام نہیں ہے, امام خمینی کے دوستوں میں سے تھے, 50 کی دہائی میں یہاں بھیجے گئے تھے. وہ فرماتے تھے کہ خدا سے جب استغفار کرو تو جھوٹ نہ بولا کرو. تو کسی نے کہا کہ آغا صاحب ہم تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتے ہیں. کہا کہ یہ جو تم زبان سے پڑھتے ہو اس میں تمہارا دل شامل نہیں ہوتا. دل شامل ہونے سے خدا سے جھوٹ نہ بولو, خدا سے 420 دغا, فریب, دھوکہ ممکن نہیں ہے. تو سچے دل سے ہم آئیں, اور اسی لیے حکم دیا گیا خطیب جمعہ اپنے آپ کو اور سامعین کو. مجلس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی بھی ذاکر مولوی آئے وہ سنا کے چلا گیا, مجلس سنانے کے لیے ہوتی ہے, نہیں. جس طرح خطبہ جمعہ لازم و ضروری ہے خطیب جمعہ کے لیے کہ اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت کرے, سامعین کو, مامومین کو نصیحت کرے, نماز گزاروں کو, اسی طریقے سے عزاداری میں بھی یہ تاکید ہونی چاہیے, یہ مطالبہ ہونا چاہیے خطیب سے, مقرر سے, ذاکر سے, عالم سے, ذاکر حسین سے, کہ وہ بھی آگے لوگوں کو نصیحت کرے, وہ بات کرے کہ جو در حقیقت کرنی چاہیے, وہ بات نہ کرے جسے اختلاف و تفرقہ پہلے. ماہ ذیقعدہ کا آغاز ہو چکا ہے, ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا, اور پھر 11 کو ہمارے 8ویں امام کی ولادت ہے. دہ کرامت کو عنوان سے یہ عشرہ منایا جاتا ہے کہ بہن اور بھائی کا یہ عظیم شخصیات عالم اسلام کی, اہل بیت علیہم السلام کی, اس کی مبارکباد. اور اس کے بعد جو کچھ بھی انشاءاللہ بعد میں جمعے آئیں گے اس میں خطبہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. ایک اہم ترین بات جو اول ذیقعدہ سے لے کر 10 ذیلحج تک, روز عید قربان تک, جو اہم بات ہے ان 40 دنوں میں, علماء اخلاق خصوصاً حضرت آیت اللہ مفسر قرآن استاد محترم جواد عاملی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, یہ 40 دن ایک مؤمن کے لیے بہت قیمتی دن ہے. توجہ رکھیے گا, نوجوان بچے خصوصاً, آفیسز میں کام کرنے والے بزرگان, اور میں اپنے آپ کو بھی, یہ 40 دن یہ وہ دن اور رات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بولا, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, 30 راتوں کا وعدہ کیا اللہ نے, 10 رات ایڈیشن کی, اضافہ کیا, 40 راتیں اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ 40 راتوں کا کیوں, دن کا تذکرہ کیوں نہیں؟ بہرحال یہ ہماری بحث سے خارج ہے اور ہم تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ 40 دن یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات پروردگار عالم میں راتوں کو جاگتے تھے, دنوں کو بھوکے رہتے تھے, کیونکہ بھوک سے حکمت آتی ہے, بھوک سے عقل مندی آتی ہے. چنانچہ یہ 40 دن وہ ہیں, اور ان 40 دنوں میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر کوئی رذیلہ دیکھتا ہے, کوئی برائی دیکھتا ہے, کوئی قبیح عادت کا مشاہدہ کرتا ہے, وہ عہد کرے اللہ سے، اے اللہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ اس کی مدد کرے گا، 40 دنوں میں اس کے لیے عادت چھوڑنا آسان ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو 30-30 سال اسموکر تھے، عہد کیا، ارادہ کیا، قرض کیا، چھوڑ دیا، 30-35 سال ہو گئے سگریٹ اور پان کا ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ پان، سگریٹ، اس قسم کی مغلظات جو ہمارے منہ کو لگ گئی ہیں، جو ہمارے منہ کو ذکر خدا سے روکتی ہیں، اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو راہ باز ہے، راہ کھلی ہے، ارادہ کریں۔ یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد یہاں کے لیے ہے کہ روحانی طور پر اخروی منازل کو حاصل کرنے کے لیے علی سے مدد مانگو۔ یا علی مدد اس لیے ہو کہ علی میں آپ کے توسط سے اللہ کا تقرب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 40 دن اگر کوئی بری عادت اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے وہ چھوڑے، اگر کوئی اپنے اندر اچھی عادت لانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ان 40 دنوں میں خلوص سے اللہ کے لیے عبادت کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، خاص ذکر شروع کر دیں، مجرب عملیات اٹھا لیں بازار سے لا کے، نہیں، خلوص دل سے۔ کہا کہ جو 40 دن خلوص دل سے عمل کرے گا، حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹیں گے اور دل سے پھوٹیں گے اور زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ یہ 40 دن بہت اہم ہیں گناہوں کو چھوڑ۔ اور خود استاد محترم حضرت آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ تخلیہ، تحلیے پر مقدم آخری نقطہ عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ تخلیہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے خالی کرنا، یہ مقدم ہے، پہلے ہے اس کا درجہ۔ اپنے آپ کو حلیت و زینت دینے سے پہلے، عبادات کو انجام دینے سے پہلے، یعنی ہر انسان یہ عہد کرے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوگا، آلودہ نہیں ہوگا، خود بخود اس کے لیے اچھائی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اور خصوصاً ان 40 ایام میں جو حضرت موسیٰ سے منسوب ہیں، ہمیں تقرب الہی اور محمد آل محمد کی کامل معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثل شیء وهو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ والصلاة والسلام علی نبی علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی علی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی، والحسین الشہید کربلا، وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی الجواد، والحسن ابن علی، والخلف القائم المنتظر المهدی المنتظر الحج بعد آبائی علی خلقک المعادی عن انبیائی وارث علم الماضین من الوصیین ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا بوجوده ثبتت الارض والسماء وبه املا اللہ الارض قسطا وعدلا کما بمولیت ظلما وجورا عجل لنا اللہم ظهوره انہم یرونہم بعید ونراہ قریبا ورحمتک یا رحم الراحمین۔ اس دوسرے خود میں بھی اپنے آپ کو اسی کم و نفسی بتقوی اللہ، اللہ کا حکم تمام لمحات میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے حلال و حرام کی پابندی کرنے کی وصیت و سفارش کرتا ہوں۔ آج 5 اگست سے بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ اختصار کے ساتھ، 5 اگست 1988 علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت، یہ ارض پاکستان کا عظیم بیٹا، یہ مجاہد، یہ عالم، یہ عارف کہ جو نام کا بھی عارف تھا اور کردار کا بھی عارف تھا، جو عارف حسین تھا، جو عارف خدا تھا، کہ جس کو در حقیقت عالمی سامراج کے ایجنٹوں نے اس زمین پہ برداشت نہیں کیا اور اس کی صدائے حق کو دبانے کی کوشش کی. علامہ عارف حسین الحسینی کی جد وجہد، آپ کی کوشش، آپ کی قربانیاں، ملت تشیع کے لیے آپ کی خدمات، ملت کو یکجا متحد کرنے کے لیے آپ کے کارنامے زبان زد خاص و عام ہیں. لیکن جو چیز اہمیت کی حامل ہے اور جس کو امام خمینی نے قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہلم کی مناسبت سے، شہادت کی مناسبت سے اپنے تحریری بیان میں ارشاد فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی جیسی عظیم المرتبت شخصیت کا ایسا بیان میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا ان کے تمام خطبات تالیفات میں نہیں دیکھا. جس درد مندانہ انداز سے انہوں نے ملت تشیع پاکستان کو مخاطب قرار دیا، انہوں نے کہا کہ اگر درباری ملا، درباری نما افراد، یہ علماء نما افراد، علماء نما افراد کا ہے جو عالم نہیں ہیں، عالم دین نہیں ہے، عالم مکتب اہل بیت نہیں ہے، لیکن اپنا آپ کو ظاہر کرتا ہے، یہ اگر ساتھ دیتے تو آج عارف حسینی ہمارے درمیان ہوتے. دوسرا نقطہ جو انہوں نے بتایا، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ مکتب اہل بیت کے سچے پیروکار ہی نشانہ بنائے جاتے ہیں. پھر انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں، مختلف ممالک، مختلف علماء کی، اور پھر کہا کہ عارف حسینی جیسے افراد، ان کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا مکتب ہمیں تحرک و بیداری کا درس دیتا ہے. ایک، اور یہی تحرک و بیداری جو امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کا پیش خیمہ ہے، اس کو روکنے کے لیے دشمن بھرپور کوششیں کر رہا ہے. لہذا علامہ عارف حسین الحسینی قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہونے کے ناطے یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اور ان کی راہ کو جاری و ساری رکھیں. یہ شہداء کا کم سے کم حق ہے ہماری گردنوں پر کہ ہم ان کی تعلیمات کو جاری رکھیں، ہم ان کے افکار کو زندہ رکھیں، ہم ان کی اور بتائی ہوئی راہ پہ گامزن رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہ شہداء جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، روز قیامت ہم سے کہیں جناب آپ نے کیا کیا ہمارے بعد. لہذا ان شہدا کا کم ترین حق یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ اتحاد و اتفاق ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق. جس ممکنہ طریقے سے آپ متحد ہو سکتے ہیں متحد ہوں. قوم کے جتنے مقتدر علماء ہیں، جتنی جماعتیں ہیں ملگیر، ان سب کے نام میرا یہ پیغام ہے. دیکھیے ایک جماعت ہوتی ہے، اس کا اپنا ادارہ کار ہوتا ہے، اس کا اپنا نصب العین ہوتا ہے، اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، وہ ایک فیصلہ کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور تنظیم و انجمن و جماعت ہوتی ہے، وہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے دو انجمنیں، ماتمی انجمنیں، دو ٹرسٹ مساجد کی مثال کے طور پر اپنے اپنے لیے اعلان کرتی ہیں جناب یہ پروگرام منعقد کیے جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ تھوڑی سی ہم آہنگی سے ہونے چاہیے، کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. مثال کے طور اگر قرب جوار میں دو مساجد ہیں اور دونوں میں پروگرام ہو رہے ہیں ایک ہی وقت میں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. کوآرڈینیشن ہو جائے، پہلے آپ کر لیں، بعد میں ہم کر لیں گے، ہم آپ کے چلے جائیں گے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا. یہ بے نہیں، یہی صورتحال پاکستان کی سیاسی فضا میں ہماری قومی جماعتوں کو کرنا چاہیے. جو ہماری دو بڑی جماعتیں ہیں، شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت المسلمین، ان دونوں کے قائدین کا بھی فرض ہے، ان دونوں کی مجلس شورا کا بھی فرض ہے کہ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں کہ نہ عوام کو کچھ کہنے کا موقع ملے، نہ اغیار کو کچھ انگلی اٹھانے کا موقع ملے. دونوں قابل احترام ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً دو ماہ سے زیادہ عرصے سے ایک جمہوری طریقے سے ایک عالم دین اسلام آباد میں بھوک ہڑتال کرتا ہے، لیکن ہمارے ارباب اقتدار اتنے اندھے، اتنے بہرے، اتنے مفلوج کہ ان کو یہ بھوک ہڑتال نظر نہیں آتی۔ اندھے اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا میڈیا پہ، بہرے اس لیے کہ خبریں نہیں سن رہے، مفلوج اس طرح کے اسلام آباد کے پریس کلب تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اندھے بہرے مفلوج ہیں۔ جمہوری ترین طریقہ، پرامن ترین طریقہ جو ہو سکتا ہے احتجاج کا، وہ اختیار کیا گیا۔ دو مہینے بعد کسی کو ہوش آتا اور وہ جا کر کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ ہے ہماری جمہوریت، یہ ہمارا ملک۔ پہرا تو دوبارہ موضوع پہ آ جاؤں کہ متحد ہونا پڑے گا، متفق ہونا پڑے گا، اور قومی پالیسی وضع کرنی پڑے گی۔ آپ کی اپنی جماعت، آپ کا اپنا جھنڈا، آپ کا اپنا نظم بلند، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے احکام، ایک دوسرے کے فیصلہ جات کی تائید کریں۔ مثال کے طور پر بھوک ہڑتال کی گئی ہے، کس کے لیے؟ ذات کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ شیعہ حقوق کے لیے، ٹارگیٹ کلنگ کے لیے، تکفیریت کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف، کرپشن کے خلاف، دوسرے مسائل کے خلاف۔ خوب، یہ دوسرے علماء، دوسری جماعتوں کو کھول کے تائید کریں، یہ ذاتی معاملہ نہیں۔ اسی طرح اگر نمائندے ولی فقیہ حضرت علامہ ساجد نقوی صاحب کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں، تو مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کو چاہیے کہ کھول کے حمایت کرے، اور ذیلی سطح پر، یونٹ کی سطح پر، بالکل عوامی سطح پر اپنے تمام کارکنان کو یہ پیغام دے کہ اتحاد و اتفاق میں ہی برکت اور حیات و زندگی ہے، اور دشمن جس طریقے سے چاہ رہا ہے، اور یہی قائد شہید کی آواز ہے، اور یہی قائد محترم نے در حقیقت اپنی حیات میں کہہ دیا تھا کہ جتنا متفق و متحد ہو سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا قائد شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہونے کے ناطے، پیروکار ہونے کے ناطے، ان کا پرچم اٹھانے والے، ان کا نعرہ لگانے والے، ان سے وابستگی کا اعلان کرنے والے، سب پر لازم و ضروری ہے کہ وہ ہر سطح پر متحد و متفق ہونے کی کوشش کریں۔ اور جس طریقے سے ہو، صرف یہی نہیں، وہ منحرف طبقہ جو ہم سے نکل گیا ہے، غالی افراد، منحرف افراد، توحید کے منکر افراد، جہاں تک ممکن ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ولایت علی کو وہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے، صحیح ہے کہ ان کے یہاں ایک منحرف عقیدہ موجود ہے ولایت علی کا، لیکن بہرحال ایک پیج ہے جس پہ میں آئیں اور وہ جمع ہو سکتے، جمع کیجئے۔ اہل سنت کو جمع کرنے کی کوشش کیجئے، ختم نبوت پر ان کا بھی عقیدہ، ہمارا بھی عقیدہ، تحریف قرآن نہ ہونے پر ہمارا بھی عقیدہ، ان کا بھی عقیدہ، امام مہدی کے ظہور پر ان کا بھی عقیدہ، ہمارا بھی عقیدہ، اس پیج پر ان کو جمع کیجئے۔ غیر مسلموں سے، عیسائیوں سے، عیسائی کہتا ہے، مسیح بھائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، ہم بھی کہتے ہیں، جہاں تک ہو سکے دنیا کو متحد، مسلمانوں کو متحد، اور مکتب جعفریہ کے افراد کو متفق اور متحد کرنے کی کوشش کریں۔ اعزان گرامی، یہی نماز جمعہ کا پیغام ہے۔ ایک اور مسئلہ جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور جس کو نواز حکومت نے بڑی آب و تاب سے منظور کرایا ہے، وہ ہے سائبر کرائم بل کا مسئلہ، جو بہت ہی اجلت میں، بہت ہی دور اندیشی کے قوانین اور اصولوں کو مد نظر رکھے بغیر پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے، پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جمہوریت ہے تو آپ بات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ وزیر اعظم، اگر آپ قوم کے منتخب وزیر اعظم ہیں، یہ پارلیمنٹ منتخب وزیر اعظم ہیں، تو آپ کیوں نہیں گفتگو کرنے دیتے عوام کو؟ جمہوری طریقہ ہے، بات کرنے دیجئے، اگر ہمت ہے تو جواب دیجئے، دلائل دیجئے۔ اسی طریقے سے عزاداری پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، مومنین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، پنجاب میں بھرپور طریقے سے نواز انتظامیہ جو ہے وہ گرفتاریاں کر رہی ہے، مومنین کو ہراساں کر رہی ہے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ضروری ہے کہ آواز اٹھنی چاہیے۔ دوسری طرف سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، ماشاء اللہ، خوش آمدید، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی آپ ہو جائیں۔ یہ طاقت کا، یہ کرسی کا، یہ ارباب اقتدار ہونے کا نشہ اور گھمنڈ آپ کو کچھ نہ کرنے دے۔ ایزن گرامی، اب آپ نے دیکھا کس طرح کچھ نوجوان اٹھتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا کام انجام دیتے ہیں، جو حکومت کے کام ہیں وہ اب عوام کر رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے کہ دشمنوں سے، دہشت گردوں سے، تکفیریوں سے لا تعلق کے اعلان کریں۔ گورنر سندھ اس سے پہلے بھی وابستگی کا اعلان کر چکے تکفیریوں سے، میں خود گورنر ہاؤس میں گواہ ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، گواہ بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو چاہیے کہ کھول کر دہشت گردوں سے، منہ پہ رام رام اور چھری میں بغل، تو یہ دوغلی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کھلی چھوٹ دیتے ہیں، آپ سپاہ صحابہ، لشکر جنگ بھی اور اسی قسم کے دوسرے نیٹورک جو عالمی استعمار امریکہ اور اسرائیل کے گماشتے اور ایجنٹ ہیں، اس روئے زمین پر فساد پیدا کرنے کے لیے ان کو اختیار دیتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے رینجرز کی نگرانی میں کالعدم تنظیمیں چندہ جمع کرتی ہیں۔ آخر یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا کھیل ہے، یہ جمہوریت کے نام پر کیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ عزیزہ نگرامی سوچنا، جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم اب تک صبر و تحمل سے تمام حالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے ہیں، تو یہ سائبر کرائم کا مسئلہ ہو، تکفیریت کا مسئلہ ہو، لاقانونیت کا مسئلہ ہو، پھر سے ایک دفعہ کراچی میں جو ہے کرائم کا آغاز ہو چکا ہے۔ چند جماعتوں کو رینجرز کے اختیارات سے مشکل ہے، میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ چند جماعتوں کو، کچھ کو تھی وہ تھوڑی حساسیت ختم ہو گئی، ان کو دبا دیا گیا، کچھ کو ہے جو ابھی اچھل رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف رینجرز کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ حقیقی امن کو برقرار کرنے کے لیے دہشت گردوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں، پر امن نہتی معصوم شہریوں کو اس لیے گرفتار نہ کریں کہ خانہ پوری ہو جائے گی اور جیل میں ڈال دیا جائے گا اور آواز دب جائے گی۔ خورم زکی کی شہادت کا مسئلہ ہو، امجد صابری صاحب قوال، مشہور قوال، ان کی شہادت ہو، سبط جعفر ہوں اور اسی جیسے بہت سے شیعہ سنی بریلوی، اہل سنت شیعہ سنی، مہم پہ وطن پاکستانی اور تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں جن کا قتل عام کیا گیا ہے، در حقیقت ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے رینجرز کو حقیقی طور پر سامنے آنا ہوگا، اپنا کردار در حقیقت واضح کرنا ہوگا۔ ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا، وقت پورا ہو گیا، آخری دو منٹ کی زحمت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف پاکستانی پرچم کو بوسہ دے رہے ہیں، بہت اچھا راحیل شریف صاحب، بہت اچھا، آپ نے پاکستانی پرچم کو بوسہ دیا، 14 اگست بھی آنے والی ہے، لیکن صرف پاکستانی پرچم کو بوسہ دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، دہشت گردوں کی کمر توڑی جائے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی ہے، یہ پھر یہ دہشت گرد ٹوٹی کمر کے ساتھ کیسے آ کر قتل عام کر رہے ہیں؟ خرم زکی کا قتل ہو رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں پنجاب میں قتل عام ہو رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آخر یہ کون سے دہشت گرد ہیں جن کی کمر توڑی ہے، اور یہ کون سے دہشت گرد ہیں جو بلوں سے نکل کے آتے ہیں؟ تو آپ کو در حقیقت اس یوم آزادی پر ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم آپ کے ساتھ ہے۔ پاک فوج کا کردار ابھی تک معذرت کے ساتھ اتنا بد نہیں ہوا ہے کہ پاکستانی قوم اس پہ اعتماد نہ کرے۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ پاک فوج کو سلام پیش کیا ہے، اس کی قیادت پہ اعتماد کیا ہے، لہذا آپ کو یہ واضح کرنا پڑے گا۔ تیسرا بڑا مسئلہ عالمی سطح پر ہے، وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات ہیں۔ کرائم بل برانچ بل میں کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی ایسی بات نشر نہ کی جائے، پوسٹ نہ کی جائے، نہ بیان کی جائے کہ جس سے دوست ممالک کو خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں آپ جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کیا ہمارے مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگی مشق کرے گا۔ اسرائیل ایک ممنوع ملک ہے جس کے لیے پاسپورٹ کے لیے ویزا نہیں مل سکتا، پاکستان نے اسرائیل کو، مسلمانوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تو اب یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جنگی مشقوں کا آغاز کیا جائے گا؟ اس کا سدباب ہونا چاہیے، اگر یہ خبر جھوٹی ہے، عالمی میڈیا پہ جھوٹی ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے، یا کھل کے اعلان کرے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی پینگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور کبھی بھی ملت پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان کے غیور عوام اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اسرائیل جیسی طاقت کو کہ جس نے فلسطینی کو قتل عام کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی مراسم یا سفارتی تعلقات رکھیں۔ دوسری طرف ہم سعودی عرب کے فرما روا کو بھی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ، اگر تم خلفائے راشدین کے ماننے والے ہو تو خلفائے راشدین نے ظالموں سے، جابروں سے، خون آشاموں سے صلح نہیں کی تھی، تم کیوں اسرائیل سے دوستی بڑھا رہے ہو؟ ترکی ہو تو وہ اسرائیل سے دوستی بڑھا رہا ہے، سعودی عرب ہے تو وہ فنڈنگ کر رہا ہے، موجودہ وزیر اعظم کی کمپین کے لیے جو ہے وہ ہزاروں ڈالر دیے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ مراسم بڑھ سکیں، تاکہ یمن میں، بحرین میں، شام میں جو خانہ جنگی سعودی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی جا رہی ہے اور کی گئی ہے، اس کو سپورٹ کیا جا سکے، سعودی سیاستدان کھل کے کہہ رہے ہیں، تو یہ تکفیریت وہاں سے چلی ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے، لہذا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ جو بہت ہی قریب ہے ہمارے اور ہماری شہرگ ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ ہماری حکومت اب تک لیت و لال سے کام کرتی رہی ہے، ہماری حکومت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، شہادتیں ہو رہی ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مگر کشمیر کے عوام آج بھی اپنے حق خود ارادیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں جو اقوام متحدہ کے قوانین کے 1947 کے قوانین کے مطابق ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے وہ کشمیر کے لیے بھی اپنی آواز بلند کرے اور دو ٹوک موقع اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم سب کو امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کرنے والوں میں، حراول دستہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما۔ خداوند تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پاکستان کو تکفیریت سے، کرپشن سے، ناامنی سے، فرقہ واریت سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، عالم کفر امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کو نیست و نابود فرما، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس نماز جمعہ کے ذریعے سے ہمیں اپنے تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد۔